الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. جب ہلا ڈالے زمین کو اس کے بھون چال سے اور نکال باہر کرے زمین اپنے اندر سے بوجھ اور کہے آدمی اس کو کیا ہو گیا, اس دن کہہ ڈالے گی وہ اپنی باتیں اس واسطے کہ تیرے رب نے حکم بھیجا اس کو. اس دن ہو پڑیں گے لوگ طرح طرح پر کہ ان کو دکھائی ان کو دکھا دیے جائیں ان کے عمل. سو جس نے کی ذرہ بھر بھلائی وہ دیکھ لے گا اسے, اور جس نے کی ذرہ بھر بڑا برائی وہ دیکھ لے گا اسے. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی ہانپ کر, پھر آگ سلگانے والے جھاڑ کر, پھر غارت ڈالنے والے صبح کو, پھر اٹھانے والے اس میں گرد, پھر گھس جانے والے اس وقت فوج میں. بے شک آدمی اپنے رب کا ناشکر ہے, اور وہ آدمی اس کام کو سامنے دیکھتا ہے, اور آدمی مال کی محبت پر بہت پکا ہے. کیا نہیں جانتا وہ وقت کے کوریدا جائے جو کچھ قبروں میں ہے, اور تحقیق ہوئے جو کچھ کے دلوں میں ہے. بے شک ان کے رب کو ان کی اس دن سب خبر ہے. بزرگان محترم, یہ دو سورتیں ہیں. سورہ زلزال مدنی ہے, آٹھ آیتیں ہیں اور 99 اس کا نمبر ہے. اس کے بعد سورہ عادیات ہے, وہ مکی ہے, اس کا نمبر 100 ہے. ان دو آیتوں میں اللہ نے قیامت کے مناظر کو منظر کو بیان کیا ہے. اس وقت جو حالات پیش آئیں گے ان کو بیان کیا ہے, اور اگلی سورت میں اللہ نے گھوڑوں کی قسم کھا کر انسان کی حالت بیان کی ہے, کہ انسان کیسا ہے، اس کی کیا صفتیں ہیں. ارشاد فرماتے ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہلا دی جائے گی، سخت طرح سے ہلانا، انہی زمین پر زلزلہ آئے گا، زمین میں زلزلے ہوں گے، اور یہ زلزلہ قیامت سے پہلے ایک بار ہوگا، جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا اس سے پہلے ایک بار ہوگا، اور دوسرا زلزلہ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اس کے بعد ہوگا. یہاں کون سا زلزلہ مراد ہے؟ مفسرین کی رائے دونوں ہیں، بعض کہتے ہیں کہ پہلا زلزلہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ دوسرا زلزلہ مراد ہے، لیکن علماء نے، مفسرین نے دوسرے زلزلے کو راجح قرار دیا ہے کہ یہاں پہلا نہیں دوسرا زلزلہ مراد ہے. پہلا زلزلہ بالکل قیامت کے قریب ہوگا، لیکن آگے کی جو آیتیں ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ یہاں دوسرا زلزلہ مراد ہونا بہتر ہے. جب زمین میں زلزلہ ہوگا، سخت قسم کا زلزلہ، اس میں زمین کے اندر جو کچھ خزانے ہیں، ایک تو دفن کیے ہوئے مردے، وہ بھی سب کے سب باہر نکالے جائیں گے، سارے ہی دفن کیے ہوئے مردے، اور اس کے علاوہ زمین میں جتنے خزانے ہیں، مال و دولت کے، سونا اور چاندی کے، سارے خزانے باہر ہوں گے. تو یہاں اللہ کہہ رہے ہیں جب زمین میں سخت جنبش ہوگی اور سخت قسم کا زلزلہ آئے گا، اور زمین اپنے اندر سے اپنے بوجھ نکال دے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے اندر سے اپنے بوجھ کو نکالے گی، سونا چاندی کو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس قدر سونے باہر ہوں گے کہ گویا سونوں کے پہاڑ ہیں، سونے کے پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، ایسے خزانے باہر آئیں گے. ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا تاکہ دنیا میں جو مال و دولت پر مرتے تھے، اور مال و دولت کی وجہ سے شرعی احکام کو بجا نہیں لاتے تھے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ مال و دولت کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے، مال و دولت اللہ کے نزدیک کیا حیثیت رکھتے ہیں. اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے، جب زمین اپنے خزانے باہر اگل دے گی اور سونے کے پہاڑ ہوں گے، تو ایک شخص آئے گا اور افسوس کرے گا، کیا اسی مال کے لیے میں نے فلاں کو قتل کیا تھا، کیا اسی مال کے لیے میں نے فلاں شخص کو قتل کیا، کیسی بڑی بیوقوفی ہوئی، میں نے کتنا بڑا جرم کیا، یہ کہہ کر چلا جائے گا، مال کو ہاتھ نہیں لگائے گا. ایک اور شخص آئے گا اور کہے گا، کیا اسی مال کے لیے میں نے اپنا رشتہ توڑ لیا تھا، اور صلہ رحمی میں نے نہیں کی تھی، افسوس کرے گا، چلا جائے گا، مال کی طرف نہیں دیکھے گا. تیسرا شخص آئے گا اور کہے گا، وہ چور ہوگا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا ہوا ہوگا، کہے گا، ہائے افسوس، کیا میں نے اسی مال کے لیے اپنا ہاتھ کٹوایا. یہ کہہ کر چلا جائے گا، مال میں سے کچھ نہیں لے گا. تو مال بے حیثیت ہے، उस दिन सबके सामने ये बात खुलकर आएगी, उसको जाहिर करेंगे अल्लाह तबारक व ताला। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब जमीन को सख्त किस्म का ज़लज़ला आएगा और जमीन अपना बोझ अपने अंदर से निकाल बाहर करेगी। व क़ालल इंसानु मालहा, और इंसान कहेगा उसको क्या हो गया है, क्यों अपने खजाने निकाल बाहर कर रही है, मुर्दों को क्यों बाहर निकाल रही है, उसको ऐसा जलजला क्यों हो गया है, क्या हो गया है। ताज्जुब से कहेगा, यहां इंसान से मुराद काफिर इंसान। वकालल इंसानु मालहा, और इंसान कहेगा कि उसको क्या हो गया है। यौम इदिन तुहद्दिसु अखबारहा, जिस दिन जमीन अपने खबरें बयान करेगी, अच्छी बुरी बातें बयान करेगी। हदीस में आता है कि अच्छे आमाल हुए हों तो जमीन गवाही देगी कि फलाने अच्छे आमाल किए, बुरे आमाल अगर हुए हों तो गवाही देगी फलाने मेरे ऊपर बुराई की, बुरे अमल किए। उलमा ने लिखा है कि कुल गवाह चार होंगे, एक जमीन, एक अपने आजा, अल्योम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानु यक्सिबून। बहुत बड़ी गवाह जमीन होगी, खुद अपने आजा इंसान के खिलाफ गवाही देंगे, इंसान अच्छा था तो उसके हक में गवाही देंगे। और तीसरे गवाह फरिश्ते होंगे, और चौथा गवाह आमाल नामा है। ये चार गवाह होंगे, इन चारों को बतौरे गवाही अल्लाह पेश करेंगे। एक तो खुद उनका आमाल नामा है, और मुस्तकिल जो फरिश्ते लगे रहते हैं वो भी गवाह बनेंगे। ये चार गवाह होंगे, और फैसला करने वाले अल्लाह खुद एक गवाह होंगे। अल्लाह ने दूसरी जगहों में यह बात कही है कि अल्लाह आलम बिमा कानु आमिलीन, अल्लाह ताला खूब जानते हैं उनके अमल को। कुरान में कई जगहों में यह मजमून आया है। वो क़ालल इंसानु मालहा, यौम इदिन तुहद्दिसु अखबारहा, उस दिन जमीन अपनी बातें कह डालेगी। बि अन्न रब्बक वहालहा, इस वास्ते के उसको उसके परवरदिगार ने हुक्म दिया है। जब परवरदिगार का हुक्म होगा तो जमीन जो कुछ उसके ऊपर हुआ है उसको जाहिर करेगी। बि अन्न रब्बक वहालहा, इसीलिए एक हदीस में आता है, एक शख्स अल्लाह से कहेगा कि मैं बाहर के किसी भी गवाह को तस्लीम नहीं करूंगा, मुझे बाहर का कोई गवाह तस्लीम नहीं है, फिर मैं जो कुछ आप कहेंगे उसको मान जाऊंगा। अल्लाह कहेंगे ठीक है, हम तेरे हक में बाहर की गवाही नहीं लाएंगे। अब वो सोचेगा कि मेरे खिलाफ जब बाहर वाले गवाही नहीं देंगे तो अंदर कौन है जो गवाही देगा। इतने में उसके मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी और उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा, उसके आजा बोलना शुरू करेंगे, खुद उसके आजा, उसके हाथ पैर रान एक एक चीज बोलना शुरू करेगी, तो वो बेबस होगा, सारी चीजें उसके खिलाफ गवाही देंगी। जब गवाही का काम हो जाएगा, गवाही दे देंगे, तो वो अपने आजा पर बहुत नाराज होगा, तुम्हारे लिए मैंने ये सब किया था, तुमने आज मेरा बेड़ा गर्क कर दिया, मुझे फांस दिया, तुमने ये काम क्यों किया। तो जवाब देंगे अंतकनल्लाहुल्लजी अंतक कुल्ल शय, जिसने जुबान दी है, गोयाई दी है, उसी ने आज हमसे कहलवाया है, उसी ने हमसे कहलवाया है। तो ये बात है बि अन्न रब्बक वहालहा, जैसे आजा गवाही देंगे जमीन भी कहेगी मेरे परवरदिगार का हुक्म हो गया, इसलिए मुझे कहना जरूरी है, اب پروردگار کا حکم ہونے کے بعد میں اپنی باتیں چھپا نہیں سکتی. یومئذین یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم, اس دن لوگ مختلف جماعتوں میں ہو جائیں گے, مختلف گروہوں میں لوگوں کی جماعتیں ہوں گی. علماء نے لکھا ہے ابتدان دو جماعتیں ہوں گی, ایک مسلمانوں کی ایک کافروں کی, پھر اس کے بعد مسلمانوں میں کئی جماعتیں ہوں گی, کافروں میں کئی جماعتیں ہوں گی. مسلمانوں میں نمازیوں کی, روزے داروں کی, حج کرنے والوں کی, جس کے اندر جو عمل نیک عمل زیادہ ہوگا, دوسرے اعمال بھی ضروری ہیں, ان اعمال میں جس کے اوپر جس عمل کا غلبہ ہوگا اس کو اس جماعت میں شامل کیا جائے گا. پھر گنہگاروں کی الگ جماعت ہوگی, شرابیوں کی الگ, زانیوں کی الگ, چوروں کی الگ, ڈاکوؤں کی الگ, الگ الگ جماعتیں ہوگی. اور ادھر کافروں میں بھی الگ الگ جماعتیں ہوں گی. اللہ نے دوسری جگہ اس کو واضح کیا ہے, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا, کہ متقی لوگوں کو مختلف جماعتوں میں جنت میں بھیجا جائے گا. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا, اور کافروں کو بھی مختلف جماعتوں میں, مختلف گروہوں میں تقسیم کر کے الگ الگ گروہ بنا کر جہنم میں بھیجا جائے گا. تو ابتدان دو جماعتیں ہوں گی, پھر ہر جماعت کی کئی کئی شاخیں ہوں گی, کئی کئی شاخیں ہوں گر ہو کر جنت والوں کی الگ ہو جائے گی, جہنم کی الگ ہو جائے گی. تو یہاں مختصر بیان کر رہے ہیں, یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم, تاکہ وہ اپنے اعمال دیکھ لیں. مختلف جماعتیں ہو جائیں گی کہ اچھے ہیں تو اچھے اعمال خود دیکھ لیں, برے ہیں تو برے اعمال خود دیکھ لیں, ان کو دکھا دیے جائیں گے. پھر فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا, سو جو شخص ذرہ برابر اگر اس نے نیکی کی ہوگی تو وہ اس کو دیکھ لے گا, اور جو کوئی ذرہ بھر برائی کی ہے تو وہ اس کو دیکھ لے گا. یہ ہے فمن عمل. ذرہ کسے کہتے ہیں؟ علماء نے اس کے دو مطلب لکھے ہیں, ایک تو نہایت چھوٹی چونٹی, بہت چھوٹی سی چونٹی, اس کو ذرہ کہتے ہیں, اور دوسری تفسیر ہے کہ جب دھوپ کی شعا سوراخ سے اندر آتی ہے تو جب ہم اس کو غور سے دیکھتے ہیں, اس میں پھونک مارتے ہیں تو وہ ہوا, وہ روشنی بکھرتی ہے, تو اس میں بہت بہت معمولی سی چیزیں نظر آتی ہیں, اس کو ذرہ کہتے ہیں. تو اس قدر چھوٹی چھوٹی باتیں خیر کی ہو تو لکھی ہوئی ہوں گی, شر کی ہو تو بھی لکھی ہوئی ہوں گی, ہر ایک کو وہ پائے گا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, یہ سورت بڑی اہم ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ سورہ زلزال نصف القرآن, آدھے قرآن کے برابر ہے, نصف القرآن ہے. سورہ اخلاص ثلث القرآن ہے, ایک تہائی, اور سورہ کافرون ربع القرآن ہے, ایک چوتھائی ہے. تو یہ بہت اہمیت والی, اور اس سورت میں بھی یہ آیتیں بہت جامع ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الفاظ الجامعہ, نہایت جامع آیت ہے. اللہ نے اس آیت میں سب کچھ بیان کر دیا ہے, جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے ہیں وہ اس کو دیکھے گا, اور اگر برائی اس نے کی ہے تو اس کو دیکھے گا. یہاں نیکی اور برائی سے کون سی نیکی اور برائیاں مراد ہیں؟ ایک تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ خیر ہے جس پر ہمیشہ قائم رہا, یعنی ایمان کے ساتھ اس نے بھلائی کی ہو, ایمان کے ساتھ. ایمان شرط ہے، ایمان کے بغیر جو بھی بھلائی کی ہوگی وہ نہیں لکھی جائے گی، ایمان شرط ہے. اور اللہ نہ کرے ایمان کی حالت میں نیکی کی پھر مرتد ہو گئے العیاذ باللہ، وہ نیکی مٹا دی جائے گی، پہلے کی ہوئی ساری نیکیاں ختم. تو خیرن یرا سے مراد وہ خیر ہے، وہ بھلائی ہے کہ ایمان کی حالت میں اس کو کیا ہو اور ایمان پر ہی اس کو موت آئی ہو. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہاں وہ شر مراد ہے جس سے توبہ نہ کی ہو، جس برائی سے توبہ کر لی وہ شر نہیں ہے، وہ ختم، وہ دنیا ہی میں ختم ہے. اس لیے توبہ کے بارے میں بار بار کہی بات کہی جاتی ہے، اہمیت دی جاتی ہے. اس لیے علماء لکھتے ہیں جس برائی سے اس نے سچی توبہ کر لی وہ برائی مراد نہیں، ہاں وہ برائی مراد ہے جس سے توبہ نہیں کی اور اللہ نے اس کو معاف بھی نہیں کیا. اور ذرہ برابر، یہاں سے معلوم ہوا کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا اور کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھا جائے، اور کسی بھی برائی کو چھوٹی برائی نہ سمجھے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ صغیرہ گناہ ہے. صغیرہ گناہوں کے بارے میں ایک بڑے عارف سے، بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ صغیرہ اور کبیرہ کی مثال کیا ہے، بڑی پیاری بات کہی. میرے نزدیک تو ایسا ہے کہ یہ صغیرہ گناہ چھوٹا بچھو ہے، کبیرہ گناہ بڑا بچھو ہے، زہر دونوں سے چڑھتا ہے اور دونوں ہلاک کرنے کے لیے کافی ہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایاکی و محقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا. آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ کہ ان گناہوں سے بچو جن کو تم چھوٹا سمجھتی ہو، جن کو تم چھوٹا اور صغیرہ گناہ سمجھتی ہو ان سے خاص طور پر بچو، کیونکہ ان سے متعلق بھی اللہ کی طرف سے مؤاخذہ ہے. اسی لیے اکابر نے لکھا ہے ہر نیکی میں مغفرت کی تاثیر ہے اور ہر برائی میں عذاب کی تاثیر ہے. تو یہاں یہی بات کہہ رہے ہیں وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، گھوڑوں کی قسم کھا رہے ہیں، اور گھوڑوں سے مراد جنگی گھوڑے، چونکہ عرب حضرات بہت عادی تھے جنگ کے، جنگ سے ان کو ایک لطف ملتا تھا. ایام جاہلیت میں اگر ان کی تاریخ پڑھی جاتی ہے تو جنگ کے لیے وہ منتظر رہتے اور گھوڑے پالتے تھے، بہت شاندار گھوڑے رکھتے تھے، خاص طور پر جنگی گھوڑے. والعادیات ذبحا، خلاصہ یہ ہے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں جب جنگی عام گھوڑے بھی خوب دوڑتے ہیں، لیکن جنگی گھوڑے ان کو تو اسی لیے جنگ کے لیے ہی پالا جاتا ہے، تو ان کا دوڑنا ہی کچھ اور ہوتا ہے. وہ نہایت تیزی سے دوڑتے ہیں، اور جب نہایت تیزی سے دوڑتے ہیں تو ان کے سینے کے اندر سے ایک آواز نکلتی ہے جس کو اردو میں ہانپنا کہتے ہیں. تو ہانپتے ہوئے دوڑنے والے، ہانپتے ہوئے، وہ ہانپتے رہیں گے، دوڑتے رہیں گے، جبکہ انسان جب ہانپنا شروع کرتا ہے تو دوڑنا بند کر لیتا ہے. یہ گھوڑے ہوتے ہیں، ہانپتے رہیں گے، دوڑتے رہیں گے. فلموریاتی قدحا، پھر یہ جب تیزی سے دوڑتے ہیں اور پتھریلی زمین وغیرہ پر دوڑتے ہیں تو زمین بھی سخت ہوتی ہے اور ان کے پیروں پر نعل ہے، اس کی وجہ سے یہ دو سخت چیزیں ملتی ہیں تو آگ نکلتی ہے. آگ نکالنے والے ہوتے ہیں، ان سے آگ نکلتی ہے، تو کس قدر تیزی سے دوڑنے والے ہوں گے کہ معمولی دوڑنے سے آگ نہیں نکلتی. پھر صبح سویرے حملہ کر دیتے ہیں دشمنوں پر، حملہ کرتے ہیں اور اپنے دشمنوں کا حال خراب کر دیتے ہیں. پھر اللہ کہہ رہے ہیں یہ گھوڑے ایسے ہیں کہ یہ گرد و غبار اڑاتے ہیں، گرد و غبار اڑاتے ہیں، اور آگے فرمایا دشمن کی فوج میں بیچ میں گھس جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، اگر ہم گھس گئے تو ہماری موت ہوگی، موت کی پرواہ نہیں کرتے کہ دشمنوں کے مجمع میں فوج کے اندر گھس جاتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پانچ باتیں کہی ہیں، اور ان پانچ باتوں کو بلکہ ان چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ نے جو بات کہی وہ بہت اہم ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں بے شک انسان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے، یہ کہنے کے لیے اللہ نے یہ بات کہی۔ اب دیکھیے وَالْعَادِيَاتِ ذَبْحًا، قسم ہے ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی، ہانپتے ہوئے سینے سے آواز نکالتے ہوئے جو آواز نکلتی ہے، قسم ہے ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی، فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، پھر ٹاپ جھاڑ کر آگ نکالنے والوں کی، ایک تو وہ ہانپ رہے پھر ٹاپ مار کر، کہ ان کے پیر میں بھی نال ہوتی ہے اور پتھریلی زمین پر جب چلتے ہیں تو آگ نکالنے والے ہوتے ہیں اس قدر تیزی سے۔ فل مغیراتی صبحن، پھر صبح سویرے وہ غارت ڈالنے والے ہیں، یعنی حملہ کر دیتے ہیں، شب خون مارتے ہیں، اور شب خون رات میں نہیں مارتے، صبح کو مارتے ہیں، رات میں وہ دشمنوں اپنے دشمنوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، حملہ نہیں کرتے۔ عربوں کی عادت تھی کہ اپنے جوہر دکھانے کے لیے، وہ اپنی بہادری دکھانے کے لیے رات کا وقت پسند نہیں کرتے تھے، کہ رات میں لوگ غافل ہوتے ہیں، جب لوگ بیدار ہوتے ہیں تب اپنا جوہر دکھانا چاہتے ہیں، اس لیے فالمغیرات صبحن، بس وہ غارت ڈالنے والے ہیں، تباہی مچانے والے ہیں صبح کو، صبح کے وقت۔ فأثرن به نقعا، اثارتن، اڑانے والے، نقعان گرد اور غبار، صبح کے وقت میں غبار نہیں اڑتے ہیں، کیوں؟ ایک تو وہ وقت ٹھنڈا ہے، ٹھنڈ کے وقت میں غبار زیادہ نہیں اڑتے ہیں، اور پھر صبح کے وقت میں رطوبت ہوتی ہے، شبنم پڑتی ہے، اس کی وجہ سے مٹی دبتی ہے۔ اب یہ گھوڑے کتنی تیزی سے دوڑتے ہوں گے کہ صبح کے وقت میں بھی گرد و غبار اڑاتے ہیں، اس کو اللہ کہہ رہے فأثر نبی نقا، بس وہ گرد و غبار کو اڑانے والے ہوتے ہیں، فوسط نبی جمع، پھر وہ فوج کے درمیان میں جا گھستے ہیں، فوج کے درمیان میں، ایک ہے کہ روبرو مقابلہ کرنا، یہ بھی مشکل ہے، لیکن فوج کے درمیان ہی میں گھس جانا کتنی ہمت کی اور دلیری کی بات ہے، یہ کام گھوڑے کرتے ہیں۔ اب گھوڑے کیوں کرتے ہیں یہ کام، جنگی گھوڑے کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اپنے خالق اور مالک کے وفادار ہوتے ہیں۔ کیوں وفادار ہوتے ہیں؟ صرف وہ چارہ دیتے ہیں ان کو، حالانکہ وہ گھوڑے کو پیدا نہیں کیے ہیں، انہوں نے گھوڑے کو پیدا نہیں کیا، اور چارہ کو بھی انہوں نے پیدا نہیں کیا، چارہ بھی اللہ ہی کا ہے، گھوڑے بھی اللہ کے ہیں، بس واسطہ بنتے ہیں، چند پیسے خرچ کر کے گھوڑے کو کھلاتے ہیں۔ تو یہ گھوڑے کتنے وفادار ثابت ہوتے ہیں کہ تقریباً ہر گھوڑا کی یہی حالت ہے، ہر گھوڑے کی، اس قدر جان کی بازی لگاتے ہیں، اسی لیے علماء نے لکھا بہت وفادار جانور ہے گھوڑا، وفادار جانور ہے، اور اپنے مالک کے لیے جان اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور لکھا ہے کہ اس کے کان راڈر ہیں، یعنی دس میل کے ادھر دشمن ہے تو گھوڑے کو پتا چل جاتا ہے، لیکن معلوم ہو کر بھی گھوڑے پیچھے نہیں ہٹتے، پیچھے نہیں ہٹتے، اپنے لوگوں کو لے کر درمیان میں گھس جاتے، ان کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے ہمارے لیے خطرہ ہے، تو یہ چارہ دینے کی وجہ سے وہ خالق و مالک اتنے وفادار ہیں. اب بھلا انسان کو دیکھو، اللہ نے اس کو پیدا کیا اور اس کو ہزار ہاں ہزار نعمتوں سے مالا مال کیا کہ انسان ناشکرا بنا ہوا ہے. ان الانسان لربہ لکنوت، یہ گھوڑے کی قسم کھانے میں یہ بات آئی، بلا شبہ انسان اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے. یہاں انسان سے مراد انسان کافر ہے، لیکن مفسرین لکھتے ہیں کہ جو مسلمان اپنے اندر کافروں جیسی صفتیں رکھتا ہے وہ بھی مراد ہے، اللہ حفاظت کرے. اب گھوڑے صبح کے وقت میں جبکہ ان کے بھی آرام کا وقت ہوتا ہے، مالک کا اشارہ پا کر صرف اشارے سے وہ تیزی سے دوڑ کر دشمن میں گھستے ہیں. ایک مسلمان ہوتا ہے کہ صبح کی نماز کے لیے بیدار ہونا اس کے لیے مشکل کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو تسلی دیتے دیتے خود سو جاتا ہے، اور فجر کی نماز کے لیے اٹھنا اس کے لیے بہت بھاری لگتا ہے. یہ اللہ کہہ رہے ہیں ان الانسان لربہ لکنوت، بلا شبہ انسان اپنے پروردگار کا بہت ناشکرا ہے، اللہ ہمیں معاف کرے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور انسان اس بات پر خود گواہ ہے، خود گواہ ہے، باہر سے گواہی لانے کی ضرورت نہیں. اگر اللہ نے عقل سلیم دی ہے جیسا کہ ہر انسان کے پاس ہے، اگر ذرا غور کرے گا تو سمجھ جائے گا کہ مجھے اتنی نعمتیں مل رہی ہیں اور میں اللہ کا کیا شکر ادا کر رہا ہوں. باہر سے گواہی لانے کی ضرورت نہیں، وہ خود اپنے اس کام پر بہت بڑا گواہ ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. ایک بات تو اللہ نے گھوڑوں کی قسم کھا کے اللہ دو باتیں کہہ رہے ہیں، ایک تو انسان اپنے پروردگار کا بہت ناشکرا ہے، اور دوسری بات کہہ رہے ہیں اور انسان، اور بلا شبہ وہ مال کی محبت میں بہت پکا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، عرب حضرات مال کو خیر کہتے تھے، قرآن میں بھی ہے ان ترک خیر الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف، کہ اگر مرنے والا خیر چھوڑ جائے، مال چھوڑ جائے. وہ کیوں خیر کہتے تھے؟ وہ سمجھتے تھے کہ مال خیر ہی خیر ہے، مال میں بھلائی ہی بھلائی ہے، مال میں برائی نہیں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ مال بے شک خیر ہے لیکن غلط استعمال کی وجہ سے یہ مال وبال بنتا ہے. مگر عربوں کا خیال تھا کہ مال میں نقصان ہے ہی نہیں، مال شر ہے ہی نہیں، تو اللہ بھی اسی انداز سے بتا رہے ہیں. عرب چونکہ اس کے پہلے مخاطب ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ذہن کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور انسان بلا شبہ خیر کی، مال کی محبت میں بہت پکا ہے. لشدید، اسی وجہ سے جب مال کی محبت کا معاملہ آتا ہے تو بہت سے حق کو ضائع کرتا ہے، کئی حقوق ضائع کرتا ہے، قرض کی ادائیگی نہیں کرتا، امانت کھا جاتا ہے، نہ جانے اور کیا کیا کرتا ہے، میراث نہیں دیتا. یہاں اللہ کہہ رہے ہیں مال کی محبت میں بہت سخت ہے، بہت پکا ہے. وَإِنَّهُ، مال کی محبت فی نفسی ہی بری چیز نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے. ہاں مال کی ایسی محبت آئے کہ دل میں محبت بیٹھ جائے، حرام اور حلال کی تمیز کے بغیر محبت ہے تو واقعتاً برا ہے، حرام و حلال کی کوئی تمیز نہیں تو واقعتاً یہ برائی ہے. حلال اور حرام کی تمیز ہے، حلال مال کماتا ہے، حلال مال جمع کرتا ہے، یہ برائی نہیں، یہ ضرورت ہے. لیکن علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، ضرورت کو ضرورت کے درجے میں رکھا جائے، دل میں جگہ نہ دیں. کیا مطلب ہے؟ مال آدمی ضرور کمائے اور جمع کر کے بھی رکھے، لیکن کوئی حق سامنے آئے تو اس حق میں وہ اس کو خرچ کرنے والا. کوئی شرعی حق سامنے آ رہا ہے، شرعی حق سامنے آ رہا ہے تو وہ اب مال کی محبت میں گرفتار نہ ہو جائے، شرعی حق ادا کرے. اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کا حق سامنے آ رہا ہے،
یہ ہے. مولانا روم رحمہ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی کہ کشتی کے لیے پانی بہت ضروری, بغیر پانی کے کشتی چل نہیں سکتی, لیکن وہی پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو جس کے بغیر کشتی چل نہیں سکتی وہی پانی اب اس کو ڈبوئے گا. یہی مثال ہے کہ وہی مال اس کو ہلاک کرے گا. مفسرین نے ایک اور مثال دی ہے, جیسے انسان پیشاب پاخانہ اس کی ضرورت ہے لیکن کوئی بھی انسان اس سے محبت نہیں کرتا. ضرورت کو ضرورت کے درجے میں رکھا جائے, اگر محبت کرے گا تو ہلاک ہوگا. یہ ہے مثال کہ ضرورت کیا چیز ہے. جیسے دوا اور آپریشن ہے, ضرورت ہے دوا, ضرورت ہے. جب مریض ہے تو بخوشی دوا کا استعمال کرتا ہے اور آپریشن بھی کروا لیتا ہے, لیکن کوئی مریض نہ دوا سے محبت کرتا ہے نہ آپریشن سے. تو ایسے ہی ہونا چاہیے کہ مال کو ضرور جمع بھی کیا جائے اور حلال کمائی ضرور ہو, لیکن محبت نہ ہو کہ اس میں گرفتار ہو جائے, اور جب شرعی ضرورت سامنے آئے تو ہاتھ بند کرنے والا نہ ہو جائے. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور, کیا وہ نہیں جانتا اس وقت کو جب کہ قبروں میں جو ہیں ان کو کھریدا جائے گا. ما فی القبور یعنی جو مردے گڑے ہوئے ہیں, جو دفن ہوئے ہیں ان کو نکالا جائے گا. نکال معلوم ہے انسان کی حقیقت اتنی ہی ہے. افلا یعلم, کیا وہ نہیں جانتا ہے جب کریدا جائے گا اس وقت کو, جب کریدا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے, یعنی قبروں سے مردے نکالے جائیں گے. وہ حصیل ما فی الصدور, اور دلوں میں جو کچھ بھید اور راز ہیں ان کو باہر کیا جائے گا. دلوں کے راز اب یہ کام اللہ ہی جانتے ہیں. تو جو ذات اس بات کو جانتی ہے کیا اس سے ڈرتا نہیں ہے. وہ حصیل ما فی الصدور, جو جذبات دل میں پکے ہو کر بیٹھ گئے, مال کی محبت اور اللہ کا ناشکر ہونا وغیرہ, دلوں میں بہت مضبوطی کے ساتھ بیٹھ گئے, اللہ ان کو بھی نکالیں گے, بھیدوں کو باہر کریں گے. اور جو کچھ دلوں میں ہے ان کی تحقیق کی جائے گی, بھید باہر کیے جائیں گے. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر, بلا شبہ ان کا پروردگار ان کو اس دن خوب جاننے والا ہوگا. ویسے اللہ ہمیشہ سے جانتے, ہمیشہ جانتے رہیں گے. اس دن چونکہ معاملہ سامنے ہوگا حساب و کتاب کا, اور ہر آدمی کا معاملہ ہوگا, اس دن اللہ خود خوب جاننے والے ہوں گے, پھر بھی مزید چار گواہ ہوں گے.